عشق کا اے دوستوں ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو۔ عشق کا اے دوستوں ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو۔ اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو۔ سبحان اللہ، باقی سنت کی اتباع کرے گا محبوب بن جائے گا، اور تقویٰ کا بھی ساتھ لیول لگاؤں گا تو اس کا کتنا نور ان اللہ نور ہو جائے گا۔ کیسی آواز آ رہی ہے؟
اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو۔ عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو۔
سبحان اللہ، واہ کیا زبردست شعر ہے۔ جو سستی مارا مرید ہو یا کوئی بھی ہو اس کے لیے شعر بہت اچھا ہے۔
عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو۔
جان جائے تو جائے مگر اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنے پائے۔ جیسے ایک صاحب نے سستی مارا دکھا رہے ہیں، قریبی بھائی یا بہن یا کسی کی بھی شادی ہے، نام نہیں لے رہا، اور جا کے وہاں بیٹھ گئے اور تصویریں کھینچ رہی ہیں اور میرے مرید بھی کہلاتے ہیں، یہ کیسے؟ تم نے جان فدا کی یا اپنے نفس کو فدا کیا؟ بھائی بہن سب موئی بنا رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے بھاگنا چاہیے۔ بھائی بہن کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے؟ فوراً اب تو موبائل سے تصویریں کھینچیں گے نا، اب کوئی نیا کوئی ٹیکنالوجی تھوڑی ہے، یہی والی ٹیکنالوجی ہے، موبائل سے تصویریں کھینچیں گے۔ اور جو نکاح پڑھانے آئے ہوئے تھے وہ بھی نفس کے غلام، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ اپنے بچے کو ساتھ لائے تھے، بچہ وہ نکاح پڑھانے والے کی مووی بنا رہا تھا تاکہ یہ آڈیو اس میں ریلیز کر دیں کہ ہم نکاح خواہ ہیں اور ہم نکاح پڑھانے آئے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے قوی تعلق نہیں رہا، پھر بعد میں توبہ کر رہے ہیں، مجھے فون کر رہے ہیں۔ اسی وقت فون کرنا چاہیے تھا کہ میں جو ہوں وہاں سے بھاگوں، کیا کروں؟ شیخ سے ہمت مل جاتی، شیخ بولتا بھائی فوراً بھاگو وہاں سے۔
عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملہ، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو۔
سبحان اللہ، آگے جو شعر بہت عجیب ہے، تینوں بزرگوں کا ہم نے دیکھا اس کو، یہ کیا چل رہا ہے؟
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو۔ عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا۔
دیکھیے اللہ والوں کی خانقاہ میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے ٹوپی سنت کے دعوے ہو گئی، آٹومیٹک بال سنت کے دعوے، داڑھی مونچھیں، کرتا ٹخنوں سے اوپر، کچھ پتہ نہیں چلتا، خود بخود یعنی ظاہر تو سنور ہی جاتا ہے۔ خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، اور آگے فرمایا رفتار کے ساتھ گفتار اور کردار بھی جو ہے سنت میں سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے، یعنی زبان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت۔
عشق سنت کی علامت،
دیکھیے اب ایک نیا بیچارہ تھا ہمارے سلسلے میں داخل ہوا، تو کوئی بات کسی سے ہو گئی چھوٹے بچے سے, اب آ کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, مگر اگر تربیت یافتہ ہو تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. حضرت اسی پہ آج کل بیان فرما رہے ہیں, نئے نئے مرید تھے وہ, پھر آ کے ماشاء اللہ ان کو توبہ کی توفیق ہوئی, انہیں احساس ہوا کہ میں نے بچے کی وجہ سے ان کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دیں, کیونکہ ظاہر تو بیچارے کا بن گیا مگر گفتار اور کردار کی اصلاح نہیں ہوئی.
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا,
یعنی ہر سانس سے عشق سنت کی علامت ظاہر ہو رہی ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ اچھا آپ کی نقل کی حضرت والا کی,
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا,
ہر سانس سے ظاہر ہو رہی ہے باقاعدہ. عاشق اتنا چھپ سکتا ہے, چھپانا چاہے تو چھپ بھی نہیں سکتا, سنت کے مطابق ہر سانس اس کی ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. جیسے اس سفر میں حیدرآباد کے سب دوستوں کا میں نے دکھائی بھی بار بار اپنی مسواک, کہ مسواک کی سنت کو ہم زندہ کریں.
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا, خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو, خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو, صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو.
جن کو نسبت نہیں ملتی وہ ذکر کا اہتمام بھی نہیں کرتے, گناہ سے نہیں بچتے, اس لیے صحبت مرشد تو حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, مگر وہ نسبت حاصل نہیں ہوتی.
صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو, عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو.
سبحان اللہ.
آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو, آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو,
یعنی اللہ سے آشنا ہو اور بیگانوں سے, یعنی یہود و نصارہ کی ٹیکنالوجیز استعمال بھلے کریں مگر اس کی ٹیکنالوجیز میں گھس کے ان وہ ٹیکنالوجی ان کو تو ٹیکنالوجیز میں ضرور عورت کو لائیں گے, اب تو حسین لڑکوں کے لیے لا کے آنا شروع ہو گئے, تو ہم لوگ ان ٹیکنالوجیز میں لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے. تصویریں بند کرنی آتی ہیں صحیح ہے, ورنہ آنکھیں بند کر لیں گے. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم لڑکیوں کو کیوں دیکھیں بھائی.
آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو,
انسان کا بدلتے کچھ پتہ نہیں چلتا, اس کی شیخ سے مضبوط تعلق ہو, جب بدلا تو ایسا بدلا کہ سب کچھ ہی بدل گیا, بال بھی بدل گئے, ٹوپی بھی بدل گئے, کپڑے بھی بدل گئے, موبائل بھی بدل گیا, سب چیزیں بدل گئیں, اب چھپ چھپ کے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں شیخ سے. توبہ توبہ.
عشق کامل,
اور ایک صاحب نے مجھے بقایا ڈنکی کی چوٹ پہ مجھ سے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے مفتی بھی تصویریں کھنچواتے ہیں. توبہ توبہ. تو میں تو نالائق ہوں, میں بھی کھنچوا لیتا ہوں. وہ کھنچوا رہے ہیں باقاعدہ امرد لڑکوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, مجھ سے فون پہ بات کر رہے ہیں, احباب میں سے ہیں مگر احباب کہلانے قابل بھی نہیں, شاید سن بھی رہے ہوں. تو آپ میرے ساتھ ہر سفر میں کتنی دفعہ میں تصویروں میں بیان کرتا ہوں, درد دل سے اللہ کرواتے ہیں کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے, حضرت والا ہوتے تو تصویریں کھنچواتے کیا, اور آپ میرے احباب میں سے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, وہ مفتی ہیں. اور پھر بس ٹھیک ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں مائک پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سارے علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ مسجدوں میں مدرسوں میں اور یہاں پہ تصویریں کھنچوانا جائز نہیں. اور آپ تو تفریحاً, میں نے کہا مفتی تقی اسماعیل صاحب سے بڑھ کے کوئی مفتی ہے شیخ الاسلام, انہوں نے فرمایا تفریحاً اور شوقین شوق میں تصویریں کھنچوانا جائز نہیں, آپ تو امردوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. توبہ توبہ. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی خود ان کی کوئی تصویر کھینچتا تھا, دار العلوم کراچی میں اتنی سخت ڈانٹ لگائی شیخ الاسلام مفتی تقی اسماعیل صاحب نے, جو سارے عالم کے اتنے بڑے مفتی ہیں, زبردست انہوں نے ڈانٹ لگائی ہے, تو کیوں میری تصویر کھینچتے ہو بتائیے.
عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں,
آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو. صحیح آواز جا رہی ہے, صحیح ہو رہا ہے. یہ بہت اچھے اشعار اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں, بہت اچھی طرز سے اور عجیب اشعار ہیں. مجھے خود مزہ آ رہا ہے, نفس کی پرخچے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت والا کے. کتنے درد دل سے رات کے 3 بجے کے اشعار ہوتے تھے. اب آگے بہت زبردست شعر ہے.
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
نفس کو مٹا دیں بس. شیخ نے کہہ دیا تصویریں مت دیکھو تو مت دیکھو. شیخ نے کہہ دیا اسمارٹ فون بھیج دو کیونکہ بار بار تصویریں دیکھ رہے تو بھیج دو. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے, جس میرے دوست نے رکھا ہوا ہے, اطلاع کرے ہر 10-15 دن کے بعد کہ میں نے کوئی ننگی تصویر نہیں دیکھی, کوئی غلط سائٹس نہیں دیکھی اور کوئی ویڈیو گیم نہیں کھیلا. اگر کھیلا تو بتائیں نا, ڈانٹتے ڈرتے کیوں ہیں شیخ سے؟ جب آپ نے نفس کو حرام مزے دیے تو شیخ کی ڈانٹ سے ڈینٹ نکلواؤ. ایسے تو نہیں سدھرے گا نا. ویڈیو گیم کھیلا آپ نے ابو کے موبائل پہ, امی کے موبائل پہ, چاچا کے موبائل پہ, ماموں کے موبائل پہ, نانا کے موبائل پہ, دادا کے موبائل پہ, اماں کے موبائل پہ. اماں نے کیوں خریدا ہوا؟ عورتوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے موبائل کی, اسمارٹ فون کی. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے, تعلیمات تو یہیں عزت والا کی.
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
2-3 لوگوں کو میں نے اجازت دی حضرت سے پوچھ کے اس شرط پہ کہ بھائی آپ اسمارٹ فون لے لیں کیونکہ کاروبار کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سب کو ضرورت ہوتی ہے, آپ کو بھی, ان کو بھی, یہ سب کو ہے, مگر اطلاع کریں گے آپ تو ایک ہفتے تو اطلاع کی 10 دن میں. اس کے بعد آج تک اتنا عرصہ ہو گیا, تقریباً کرونا کو 6 مہینے تو گزر ہی گئے, خوب مزے کر رہے ہیں وہ حرام مزے. یہی کہ اب کیا, ہم تو اچھا گمان رکھیں گے مگر بتانا نہیں, تو یہ دلیل ہے. شیخ کو نہیں بتا رہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. کرتے رہو بھی گڑبڑ, میرا تو کچھ نہیں جائے گا. شیخ سے آپ نے ہاتھ پہ وعدہ کیا تھا, حضرت میر صاحب تو باقاعدہ وعدہ کرواتے تھے کہ وعدہ کرو میں ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, آپ کو یاد ہے. اور حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ جان لگا کر عمل کروں گا نام لیتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. کہاں گئے وعدے سارے؟ اتنے بڑے بزرگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہم لوگوں نے. اللہ,
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
آگے فرما رہے ہیں بہت زبردست, اپنے لیے سمجھ رہا ہوں اور میرے لیے ہی ہے.
اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو, بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو.
علم اٹھایا ہم محبت کرنے والے ہیں اور عمل ہے نہیں, اس کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کل ہی بتایا غلط پیر سے بیعت ہے. پیر تو حق ہیں اس سلسلے کے, مگر وہ عجیب نالائق پیر ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. علم کی دولت, علم بھی ہے ان کے ساتھ, مگر وہ بتا خود ہی مریدوں کے سامنے بولا یار مجھے گانے سننے کا دل چاہ رہا ہے, لاؤ گانے لگاؤ. کیسا پیر ہے؟ سب کے سامنے چلو انسان چھپ کے گناہ کرے. مریدوں کو بولا یار نوجوان بیٹھے ہیں یار چلو بھائی گانے گاتے ہیں گانے سنتے ہیں, وہ لگاؤ بھی گانے لگاؤ, پھر کبھی نعتیں سن رہے کبھی گانے. یہ پیر ہے, حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں, پیر نہیں ہے پیر ہے. ایسے لوگ تو گمراہ ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے, کل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں وہ ان سے بیٹھتے ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں, بس عورتیں بھی آ رہی ہیں, بس وہ دم درود کا چکر ہے, جنات وغیرہ اتارتے رہتے ہیں اور اپنی تنہائیوں میں مریدوں کے ساتھ گانے بھی سنتے ہیں. نعوذ باللہ, گانے کا کتنا بڑا گناہ ہے. پیر کی تو بات چھوڑیں, پیر کی ہر مسلمان کو ہی سننا جائز نہیں ہے, گانے سننا تو اتنا کبیرہ گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور فرمایا گانا زنا کے خیالات پیدا کرتا ہے, دل میں نفاق آتا ہے, اس کی سور اور بندروں جیسی شکلیں ہو جائیں گی قرب قیامت میں جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے. بتائیے جس کو پیر بنایا اس شخص نے پاگل ہے, جس کو ایسے شخص کو کیوں پیر بنایا ہے, سامنے سامنے گناہ کر رہے ہیں.
اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو, بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو.
سبحان اللہ, بہت اچھا شعر ہے, مگر وہی اگر پیر جو بنے ہوئے ہیں اہل حق کا ہی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. تو آگے حضرت فرما رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں, کیونکہ علم تو ہے نا ان کے پاس.
جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو.
اللہ کا فضل جس پہ بھی ہو جائے, ہم مجھ سے بھی ہو جائے, اللہ کرے ہم سب پہ ہو ہی رہا ہے ماشاء اللہ, جبھی تو اہل اللہ کی صحبت میں جانے کی توفیق ہو رہی ہے. تو دم میں ایک سیکنڈ میں وہ نور والا بندہ بن جائے گا گرچہ وہ جہنمی ہو. اللہ والوں کی صحبت سے یہ خاص فضل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذنار ہے جہنمی ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت سے جنتی بن جاتا ہے, کیونکہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے, قسمتیں بدل جاتی ہیں اہل اللہ کی صحبتوں میں.
جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص,
آصف کمال صاحب میرے سسر ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں, فرمایا تھے کمال آج کل بہت انحطاط دین کا زمانہ ہے, اچھے اچھے لوگ پھسل رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو لوگ میں نے فرمایا تھے آہستہ میں نے دیکھا جو حضرت والا کے پاس میر صاحب موجود شیخ کے پاس دادا شیخ کے پاس جو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں خرگوش کی چال حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اتباع شریعت با کمال اعتدال وہ چل رہے ہیں, اور جوش جوش میں جو آئے ایک دم اتنی محبت کا اقرار کیا بڑی محبت سے ایک گراف اتنے اوپر چلا گیا 200% محبت دکھا دی اور اب بالکل -200% آ گئے. اس لیے محبت وہ ہے جو شروع میں محبت ہوتی ہے شیخ سے, جب نئے نئے نوجوان بیت ہوتے ہیں محبت رہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, وہاں اعتدال کے ساتھ سارے کام بھی کرتا رہے, شروع میں اتنی محبت دکھائی اب غائب ہی ہو گئے بالکل, اور پھر دین کا بھی انحطاط ہو گیا اعوذ باللہ. اس لیے شیخ سے ایک ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ میں تنہائی میں کیسے رہوں, میں کیا دعائیں مانگوں, میں ایسی کیا بات کروں. میں جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی حج میں عمرے میں بزرگوں کے ساتھ جانے کی اور ملتظم سے چمٹنے کی روزہ مبارک پہ ایک دعا میں ضرور مانگتا تھا, یا اللہ مجھے مرتے دم تک توبہ کی توفیق دیتے رہیے, یا اللہ مجھے مرتے دم تک اپنے شیخ سے چپکا کے رکھیے. حضرت والا رحمۃ اللہ زمانے میں حیات ہے, ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے شیخ سے ہر شیخ سے مجھے چپکا کے رکھیے, بے وفائی سے بچا, آخری سانس تک تقویٰ میں ترقی عطا فرما, یہ دعائیں بہت مانگتا تھا کہ آخری سانس تک میری مجھے استقامت دے. آج بھی مانگتا رہتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے ہم سب کو. دعا تو مانگنے میں کیا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فرق پڑے گا. اس میں جوشیلی محبت کے ساتھ عقل بھی تھوڑا استعمال کرنی چاہیے, بزرگوں کی تعلیمات بھی دیکھنی چاہیے. حضرت والا نے کس طرح دین پیش کیا, 200-400-500 تو کتابیں حضرت والا کی, کیا کیا باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. اور اللہ کا شکر ہے ہماری علی اختر صاحب کے یہاں, تنویر صاحب کے یہاں اتنی مجالس ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کہلوائیں الحمد للہ. تو آہستہ آہستہ کبھی کبھی وہ ذہن میں آ جاتی ہیں, کبھی کسی وقت کیا ذہن میں آ گئی, کیا ذہن میں آ گئی, کیا دعا ذہن میں آ گئی, کیا کیفیت ہو گئی, کیونکہ بزرگوں کی باتیں سنی ہوئی تو ہیں. دادا شیخ کے آپ لوگ اور ہم لوگ اپنے شیخ کی مجلس میں جاتے رہتے ہیں, وہاں بھی روزانہ ماشاء اللہ حضرت والا کی ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں سبحان اللہ.
جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو.
اسی طرح کوئی بندی ہے اللہ کی ماشاء اللہ بہت آگے جا رہی تھی, اب اگر کبھی بہت بڑا گناہ ہو گیا تو پایوس نہ ہو, انشاءاللہ توبہ کر لے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت ہی وسیع ہے, کیونکہ صحبت اہل اللہ اٹھائی ہوئی تھی, لطافت تو دل میں تھی مگر شیطان نے بہکا دیا, نفس نے بہکا دیا, معاشرے نے بہکا دیا, سہیلی نے بہکا دیا, کیونکہ موبائل آ گیا نا, موبائل آ گیا تو کسی نہ کسی نے بہکا ہی دیا, نفس تو لگا وہی, پھر گندے دوست بھی لگے ہوئے ہیں, یہ سہیلیاں بھی خاندان کی لڑکیاں ہیں, خاندان کے دوست ہیں, بہکا دیا, کسی نے گناہ کروا دیا, چرس پلا دی, ہیروئن پلا دی, گندی فلم دکھا دی, اور بھی چیزیں اب تو ہر جگہ گناہ کے بہت ہی عجیب حالات ہیں. ظاہر سی بات ہے خاندان والے تو دین پہ نہیں چل رہے, ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی, اللہ ان کو یقین نہیں سمجھ رہے, مطلب ان کو پتہ بھی نہیں کہ حضرت والا کی کیا تعلیمات ہیں. ہم ان کے ساتھ مل گئے, ہم نے بھی تصویریں دیکھنا شروع کر دیں, بولیں گے تو ایسے ہی مولوی ہیں چنٹو باز.
جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو.
سبحان اللہ, آخری شعر,
عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں, عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو.
یعنی اللہ کے عاشق بن جاؤ، اگر اللہ کا عاشق بننا چاہتے ہو کہ اللہ کے عاشقوں کی کے عاشق بن جاؤ. خواتین کے لیے ان سے عقیدت اختیار کریں، ان کی باتوں پہ عمل کریں. اس پہ چل رہا ہے آپ کا سلسلہ موبائل پہ؟ ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا مجھے ان اشعار میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. ماشاء اللہ، ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. آواز آ رہی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے: من احیا سنتی فقط احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، عجیب عجیب حالات ہیں. بیچارے جو جن کے گھر نیچے ہیں، نالوں کے ساتھ ہیں، اور بلوچستان وغیرہ میں کافی سیلابی صورت حال، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بارش تیز ہوتی ہے تو نالے بھر جاتے ہیں، نیچے والے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، بیچارے غریب لوگ بہہ رہے ہیں. تو ہمارے بزرگان دین ماشاءاللہ مسلمان وہ ہیں جو اگر کسی اور کہیں بھی دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے دل کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. اینٹ کی مانند ہے، کیا ہے وہ، کس طرح، کس کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے. ذرا جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے ملک میں اتنی بارشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا پڑھ لینا چاہیے. اور اسی طرح یہ دعا کرنی چاہیے: اللہ عافیت والی بارش برسائے. خوب، اور جو لوگ بھی کانفرنس کال پہ سن رہے ہیں میوٹ دبا لیں، ورنہ ہم ان کے فون بند کر دیں گے. عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بیان سن رہے ہیں تو غور سے سنیں ورنہ بند کر دیں، کیا ضرورت ہے بیان سننے کی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ماشاء اللہ. اگر میوٹ نہیں دبایا جائے گا تو ہم موبائل بند کر دیں گے آپ کو. میوٹ کر لیجئے، اس میں دیکھیں کوئی آواز تو نہیں آ رہی. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ماشاء اللہ. اب چند اہم تعلیمات. تو اچھا، دوسری بات یہ کہ جو سیلاب وغیرہ آ رہے ہیں تو اس میں استغفار توبہ بھی بڑھا دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایسی چھت دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بارش کا پانی نہیں آ رہا. اتنی زبردست بارش ہوئی، ہمارے گھر میں پانی نہیں آیا، چلو تھوڑا بہت بھر گیا، مگر ایسا نہیں آیا جیسے دوسرے گھروں میں آیا، اور بیچارے گھر میں لوگ بہت برے حالات ہیں، بیت الخلاء بھر گئے، کچن بھر گئے. کیا حال ہے؟ تو خیریت سے ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. گاڑی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں ہم. تو اس لیے کچھ لوگوں کے لیے بارش اللہ کی رحمت ہے, کچھ کے لیے آزمائش ہے, کچھ کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو یہ دعا مانگنی ضرور چاہیے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا حال ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عبد الکریم. ماشاء اللہ, اتنے سارے دوستوں کے بچے ہوں گے, نام مکس ہو جاتے ہیں. اللہ آپ خیریت سے. ماشاء اللہ, تو کچھ تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے, ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے, اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے, اور برے کام سے منع نہ کرے. جماعت سے خارج ہے, اس لیے جو گھر کے بڑے ہوں جن کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے, والد ہے, بھائی ہے بڑا, یا بڑی بہن ہے, اور چھوٹا سا کوئی نہیں ہے, یا اپنے کاروبار کا بڑا ہے, دیکھ رہا ہے کہ لوگ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, تو محبت سے حکمت سے نصیحت کرے ان کو. کوئی ایسا جیسے کچھ اکابرین کو میں نے دیکھا جن کا تعلق بزرگوں سے, فیکٹری کے مالک ہیں مگر ایک امام مختص کر دیا, ایک قاری صاحب مختص کر دیے, اور ایک عالم مفتی مختص کر دیا, 10 منٹ وہ مہشتی زیور پڑھاتے ہیں, کیونکہ بیچارے کام کرنے والے ان کو کچھ پتہ تو ہے نہیں, کلمہ سکھاتے ہیں ان کو اور ان کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں, نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, تو ماشاء اللہ اب سارے فیکٹری والے نمازی ہو گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں, دین چیزیں سیکھنے کی ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ یعنی تبلیغ بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے, اس لیے تبلیغ کی محنت بھی کرنی چاہیے, اپنے جہاں تک اختیار ہو کتابیں پھیلائیں. اگر خود عمل نہیں بھی کرتے تو حضرت والے کتابیں سنت والی اپنی فیکٹری میں تقسیم کریں, حیدرآباد میں جائیں یا کہیں بھی شہر جائیں, کسی اپنے علاقے میں جائیں, دکان میں جائیں, یہ کتاب لے کے وہاں سے جیلانی بھائی سے نمبر لے لیں, 10-15 کتابیں لے گئے, 20 لے گئے اور تقسیم کر دی. ہر ٹاپک پر کتابیں ہیں, جیسے ابھی 14 اگست کی کتاب ہم لے کر آئیں, یہ اس پہ زبردست کتاب ہے, یہ پاکستان کے بارے میں, یہ تقسیم کر دیں. ہم نے باقاعدہ, ہمارا سفر ہوا تھا حیدرآباد کا, پچھلی دفعہ بہت تیز بارش ہوئی تھی 14 اگست سے قریب, تو ہم یہ کتابیں لے کے گئے تھے. ٹرین میں سفر ہوا تھا, جا تو نہیں سکے, حیدرآباد کے اسٹیشن پہ اتنا پانی تھا, واپسی ہو گئی تھی ہماری, مگر اسٹیشن پہ ریل گاڑی میں ہم نے خوب یہ تقسیم کی. ایک ہمارے دوست نے تو ساڑی والی کسی بھابھی کو دے دی. بھابھی کو میں نے کہا بھابھیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس مردوں کو دے دیں, عورتوں کو مت پکڑائیں. تو جو شخص, وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو کم عمر پر رحم نہ کرے, چھوٹے بچے ہیں ان پہ رحم نہ کرے, کم عمر میں سب آ جاتے ہیں, ہماری عمر سے کم جو بھی ہیں, اور جو ہماری بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرے, اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے, اور برے کام سے منع نہ کرے. اگر منع نہیں کریں گے تو وہ کام بڑھتا ہی چلے جائے گا, اب منع کریں گے تو وہ کم از کم وہ ہمارے سامنے تو نہیں کرے گا, مگر اس کے بہت سارے شرائط ہیں, تبلیغ کرنے کے بہت سارے اصول ہیں جو حضرت بتاتے رہتے ہیں. جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں تو پورا منع کرنا چاہیے, جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے, جیسے بیوی کے اوپر اختیار ہے, وہ سامنے سامنے فلم دیکھ رہی ہے, ڈرامہ دیکھ رہی ہے, بچہ دیکھ رہا ہے ہمارے سامنے سامنے گندی فلم, چپ چاپ بیٹھے ہیں, یہ تو صحیح تھوڑی ہے. پیار محبت سے منع کریں گے اس کو, تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا دھوکہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, لعنت ہو ایسے شخص پر کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے, اس کو دھوکہ دے. ہمارے پاکستان میں اللہ حفاظت فرمائے, ایسے برے حالات ہیں, ذرا سا کسی کا گھر گر گیا تو آ کے چوری کر کے لے جاتے ہیں, اس کا زیور چرا لیا, اس کی چیزیں چرا لی, جبکہ اس کے بھائی کی فکر, اور یہ الگ وبا چلی ہے کہیں, جیسے کہ لوگ روڈوں میں پھنسے ہوئے, دیواریں گر رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے, تو لوگ اس کی موویاں بنا کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں, اس کی فکر نہیں کہ اس کی جان چاہ رہے ہیں, رکشے میں دبا ہوا ہے, اس کی پہلے مووی بنائیں گے پھر نکالے کوئی اور نکالے, نوجوان یہی کر رہے ہیں آج کل. فکر ہی نہیں بےچارے کا نقصان ہو رہا ہے, ہمت ہے اگر جان, ہمت اللہ نے دی ہے, باڈی بلڈر ہے تو نکالے, اس کو کھینچ کے نکالے, اگر اتنی جان نہیں کوشش کرے دوسرے بھائی سے مدد لے کے اس کو رکشے سے نکالے. یہ سب دین سکھاتا ہے, یہ بھی چیز شیخ سے سیکھنے کی ہوتی ہے, انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. پھر فرمایا غنیمت سمجھ لو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے. ابھی کرونا آیا ہوا تھا, غنیمت جان لے اب ختم ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہم دوبارہ شیر ہو جائیں. یہ یہودیوں کا مزاج ہے, بزرگوں نے اس کو لکھا ہے, تفسیروں میں بھی لکھا ہے, یہودیوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اللہ کرتے ہیں, جب مصیبت چلی گئی تو اللہ کو بھول گئے. تو مصیبت آئی, ایک وبا آئی ہوئی تھی, ایک آزمائش تھی مسلمانوں پر اس وقت کرونا کے اندر بھی خوب حرام مستیاں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئیں, سب لوگوں نے نیٹ لگوا لیا گھروں میں آن لائن ٹیچنگ کی وجہ سے, اور جو بیچارے مولوی نما لوگ تھے وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے. تو تندرستی کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. جوانی کتنی بڑی دولت ہے, بڑھاپے میں وہ مزہ نہیں ہے حج کرنے کا جوانی میں ہے. بولتے ہیں جوانی میں حج کرنے کا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ہے, یعنی جوانی میں توبہ کرنا شیوائے پیغمبری ہے. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیں, اور تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عنایت فرمائے اپنی رحمت سے. ماشاء اللہ یہ کھل گئی کھڑکی, یہ کھول گئی. آج کل تو ماشاء اللہ اچھا موسم ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں صبر کے بارے میں کتاب ہے, بڑی زبردست ہے, کچھ کچھ باتیں پڑھ دوں گا. کہ ایک صاحب کا لمبا چوڑا خط آیا جس میں دین اور دنیا کی تمام پریشانیاں لکھی ہیں. ہمارے اس مجمع میں بھی شاید کوئی ایسا ہو تو غور سے سن لے, بعض حالات بعضوں کے لیے فٹ ہو جاتے ہیں. حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے, پھر جس طرح سے مالک رکھے راضی رہو. یہ بہترین تدبیر ہے کہ کوئی تدبیر کر کے تو دیکھے. دوبارہ جواب دیتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی بات ہے, فرما رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے, پھر جس طرح سے مالک رکھے راضی رہو. یہ بہترین تدبیر ہے, کوئی تدبیر کر کے تو دیکھیں. بعض لوگوں کو حضرت نے فرمایا تم جو پریشان ہو تو اپنی تجویز سے پریشان ہو, تم نے اپنی زندگی کا کوئی نقشہ سامنے رکھا ہوا ہے؟ اگر تم مولا کی مرضی پر جینا سیکھ لو اور اپنا نقشہ بکس میں بند کر کے رکھ دو, اس کا نام تسلیم اور تفویض ہے. اگر تم اپنی تجویز کو تفویض کر دو تو پریشانی ختم ہو جائے گی, یعنی جس طرح مولا رکھے میں خوش ہوں. جس مومن کو پریشانیاں ہیں وہ تجویز کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ملنا چاہیے, ہمارا اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, یہ اینڈرائڈ موبائل ہونا چاہیے, ہمارا کپڑا ایسا ہونا چاہیے, اور ہر سال ہم اتنی زبردست گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس سال بھی ہونی چاہیے. ہمارے لڑکے امریکہ سے میڈیکل کالج کا فرسٹ ڈویژن پاس کر کے ڈگری لے کر آ جائیں, لڑکی بھی ڈاکٹر نہیں بن جائے. یہ ساری تجویز کی وجہ سے پریشانی ہے. بچہ او لیول کر لے, یہ اے لیول کر لے, پاسپورٹ مل جائے, امریکہ سے ڈگری لے آئے, یہ کیا تجویز بنائی ہے؟ یہ ساری تجویز کی وجہ سے پریشانی ہے. اگر تسلیم کا مادہ پیدا ہو جائے, اللہ کی طرف تفویض کر دو تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ دوبارہ پڑھتا ہوں, مشکل ہے سمجھنا مگر انشاءاللہ بڑوں کی باتیں جب دل میں کانوں کے ذریعے آتی ہیں, وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں, دل میں اتر ہی جاتی ہیں, بھلے سمجھ میں نہ بھی آئیں ایک دن سمجھ میں آ بھی جائیں گی. اب دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کی عقل ایسی ہوتی ہے, تین بار سمجھائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار تین دفعہ بات فرماتے تھے. پریشانی کی وجہ بتا رہے ہیں کہ پریشانی کی وجہ تجویز ہے, یعنی یہ سوچ لیا ہے امیجینیشن میں کہ آگے جا کے مجھے یہ کرنا ہے, اتنی جاب ہے, یہ سب چیزیں کرنی ہیں. تم نے اپنی زندگی کا کوئی نقشہ سامنے رکھا ہوا ہے, اگر تم مولا کی مرضی پر جینا سیکھ لو اور اپنا نقشہ بکس میں بند کر کے رکھ دو, اس کا نام تسلیم اور تفویض ہے. اگر تم اپنی تجویز کو تفویض کر دو تو پریشانی ختم ہو جائے گی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کیا آ رہی ہے؟ جس مومن کو پریشانیاں ہیں وہ تجویز کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ملنا چاہیے, ہمارا اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, ہمارا کپڑا ایسا ہو. یہ پردہ بھی ہٹا دیں, اور یہ کھڑکی کھول ہی دیں, کوئی مسئلہ تو نہیں نا, اگر کوئی چھپکلی آ بھی گئی تو مار دیجیے گا اس کو. ادھر سے پردے کا مسئلہ ہے کوئی, اگر تو ابھی کھول دیں تھوڑی دیر, بتا دیں کوئی عورت نہ آئے. بس عورت آتی بھی نہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, ہم نے پردہ سے ہی ہٹا رہے ہیں کہ وہاں وہ ایسی جگہ پہ کہ ہماری نظر نہیں پڑے گی, اس لیے ورنہ عورتیں گزر رہی ہیں تو ہم پردہ ہٹوا دیں گے, جائز تھوڑی ہے. تو سننے والوں کو بھی سمجھیں گے بھائی تجویز عورتیں شاید گزر رہی ہیں, پردہ بھی ہٹا دیا انہوں نے. اگر تم اپنی تجویز کو تفویض کر دو تو پریشانی ختم ہو جائے گی. جس مومن کو پریشانیاں ہیں وہ تجویز کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ملنا چاہیے, اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, ہمارا کپڑا ایسا ہونا چاہیے, ہمارے لڑکے امریکہ سے میڈیکل کالج کا فرسٹ ڈویژن پاس کر کے ڈگری لے آئیں, لڑکی بھی ڈاکٹر نہیں بن جائے, ہیں شادی ایسے لڑکے سے ہو جائے, یہ ہو جائے. مگر یہ تو صحیح بات, یہ تو دنیا کی بات ہے, آخرت کی بات میں شادی سنت کے مطابق نیک دیندار لڑکے سے کرنی چاہیے, اور مردوں کو بھی دیندار عورت سے شادی کرنی چاہیے, اس میں بھی فائدہ ہے, اس میں ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں تھوڑی دیر بھی لگ جائے تو صبر کر لیں, ایسے نہیں کہ کسی چنٹو کے حوالے کر دیا, ہماری نیک بچی ہے چنٹو کے حوالے کر دیا, ایسا بھی نہیں کریں بھائی. کم از کم دین پہ چلنے دیں, اس کو شادی سنت کے مطابق کریں, تصویریں نہ کھنچوانے دیں, اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہ چلوائیں, یعنی کہ خود ٹیلی ویژن یا پھر ایسے گندی تصویروں کا عادی نہ ہو کہ موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی بچی کو وہاں بیاہ دیا اور پوری رات بیچاری بچی رو رہی ہے. ایک صاحب نے لکھا, بہت مقروض ہو گیا ہوں, جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اور میری نیند بھی اڑی ہوئی ہے. حضرت نے لکھا, جو قرض والے ہیں وہ تم کو زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال سکتے ہیں, تم قید خانے کی قید قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر قید خانے میں جا سکتے ہیں تو تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ کتنی زبردست بات ہے. اس کے بعد ضمانت سے چھوٹ جاؤ گے, پھر حکومت وقت جج عدلیہ تمہاری آمدنی کو ٹٹولے گی, تمہاری ماہانہ سیلری کتنی ہے, اس لحاظ سے ماہانہ قرض کی ادائیگی کا ایک قسط باندھے گی, اب کیا پریشانی ہے؟ جب اس کو خط پہنچا تو اس نے جواب لکھا, میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں ٹانگ پھیلا کر خوب سو رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جس کا قرضہ یہی تو کرے گا کہ مجھے جیل میں ڈال دے گا. یہ تھے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. واہ واہ ماشاء اللہ, دیکھیے ہمارے بزرگان دین کیسا جواب دیتے تھے, سامنے والے کا دل ہلکا ہو جاتا تھا. یہ فائدہ ہوتا ہے شیخ کرنے کا, یہ بزرگوں سے مشورہ کرنے کے فائدے ہوتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے جو سچے مریدین ہوتے ہیں, جو شیخ کی باتوں میں جان دینے والے ہوتے ہیں, جو اتباع والے ہوتے ہیں, وہ اتنے ریلیکس رہتے ہیں, اتنے سکون میں ہوتے ہیں کیونکہ مشورہ کر کے چلتے رہتے ہیں. ایک دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ دو تین ہمارے دوست ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرضہ لیا کیوں بھائی؟ ایک پہ 2.5 لاکھ ہے, ایک پتہ نہیں کتنے لاکھ ہیں. خیر یہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ, دنیا میں 2.5 لاکھ کیا مشکل ہے, ہو جائے گا اللہ کر دیں گے. ایک صاحب نے لکھا, بہت مقروض ہو گیا ہوں, جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اور میری نیند بھی اڑ گئی ہے. اللہ اکبر, نیند اڑ گئی. حضرت نے لکھا, سمجھ میں آیا, جو قرض والے ہیں وہ تم کو زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال دیں گے اور کیا کریں گے, تم قید خانے کی قید قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر قید خانے میں جا سکتے ہیں تو تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ اس کے بعد زمانہ سے چھوٹ جاؤ گے, پھر حکومت وقت اور جج اور عدلیہ تمہاری آمدنی کو ٹٹولے گی, تمہاری ماہانہ آمدنی کیا ہے, اس لحاظ سے ماہانہ قرض کی ادائیگی کی ایک قسط باندھے گی, اب کیا پریشانی ہے؟ جب اس کو خط پہنچا تو اس نے لکھا, میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں ٹانگ پھیلا کر خوب سو رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جس کا قرضہ ہے یہی تو کرے گا کہ مجھے جیل میں ڈال دے گا. یہ تھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت مفتی تقوی اسماعیل صاحب کے شیخ تھے, کراچی میں بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ میں بےحد مقروض ہو گیا ہوں, میرے سب لڑکے بیمار ہو گئے, تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا 2 صفحات کا بڑا لمبا چوڑا خط پریشانی کا لکھ دیا. تو حضرت نے جواب لکھا, آپ اتنی پریشانیاں لکھ دیں, ایسا لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہی حاصل نہیں. آپ کی آنکھ کی روشنی سلامت ہے, کان کے سننے کی سنوائی سلامت ہے, کہیں فالج نہیں گرا ہوا, آپ کو لقوا نہیں ہوا, اتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, اگر کوئی اور پیر ہوتا تو وظیفہ لکھ دیتا ہے کہ یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یا دل و جان سے دعا کرتا ہوں, مگر حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں لکھا, بلکہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو موجودہ نعمتیں ان کا سوچا کرو, کیا ہم اس قابل دے کہ ہماری آنکھ قائم رہے؟ جو لوگ بد نظری کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی اس قابل ہے کہ اس کو خدا قائم رکھے یا اس کو اندھا کر دینا چاہیے؟ بتاؤ بھائی, شکر کرو کہ اللہ نے سزا نہیں دی. بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکریہ کے صدقے میں اس نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو عافیت سے بدل دیتا ہے. جو لوگ کانفرنس کال پہ سن رہے ہیں میوٹ دبا دیں, ورنہ دوسرے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. فرمایا کہ رنج اور الم یعنی تکلیفیں جو آتی ہیں بندے کے لیے نعمت ہے کہ اس استرار میں دل سے دعائیں نکلتی ہیں, سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے, لذت مناجات عطا ہوتی ہے, جو خود ایک عظیم الشان نعمت ہے. دیکھ لیجئے جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں کتنے درد سے دعا مانگتے ہیں. جیسے ہمارے ابھی دو دوست ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, ایک شعیب اختر ہیں, مصری بیت ہیں, ان کی اہل جو ہیں بہن 3 بچوں کی اماں ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں ایس آئی یو ٹی میں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, 2 دن ہو گئے ہیں. ایک اور ایک خاتون ہیں حیدرآباد میں ہیں, ان کے شوہر بھی وینٹیلیٹر پر ہیں. مگر خیر, مگر یہ دونوں ایسے تعلق والے ہیں جن کو آپ لوگ نہیں جانتے, مگر بس بیعت ہیں, نام کے جو بیعت ہوتے ہیں. شروع میں تو جوش دکھایا, بہرحال مگر سب مسلمان بھائی ہیں, نام کے ہوں یا کام کے ہوں سب ہمارے بھائی ہیں. تو بیچارے پریشان ہیں, اللہ رحم والا معاملہ فرمائے دونوں بچوں کے. ایک تو ایک طرف شوہر ہیں, ایک صاحب کسی کے شوہر ہیں اور کسی کی بہن ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ رحم والا عافیت والا معاملہ فرمائے, کیونکہ اب بالکل آخری سانسیں ہیں, پریشان ہیں بیچارے. جب کوئی اس طرح کی پتہ چل رہا ہو کہ بھائی بالکل یہ آخری سانسیں, تو یہ دعا دینی چاہیے اللہ رحم فرمائے. زبردستی وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کے بارے میں شیخ سے مشورہ کر لینا چاہیے. اس وقت تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بیچارے ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ موت کے بعد جو راحتیں ہیں نا, وہ اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی تو بیچارے تکلیف میں رکھا ہوا ہے, آرٹیفیشیل سانس دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کو آ بھی جاتی ہے سانس, بہرحال اس میں سب کی الگ الگ وہ ہے. اگر امید ہو تو چلو صحیح ہے. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, دعا کا مزہ بھی جب آتا ہے جب دل پر کوئی مصیبت ہو. دعا کا مزہ بھی جب آتا ہے جب دل پر کوئی مصیبت ہو, اسباب کے پردے سارے جل چکے ہوں اور تدبیر کے ناخن سارے گھس چکے ہوں. اس پر میری مثنوی اردو کے کچھ اشعار سنیے. ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد, یعنی تدبیریں ساری اختیار کر لی پھر بھی کام نہیں چل ہو رہا, پردہ. ایک صاحب نے پرسوں درسوں مجھے میسج کیا تھا کہ 20 سال ہو گئے ان کے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, بہت سے لمبے چوڑے لکھ دیے. 20 سال ہو گئے علاج کرا رہے ہیں, مطلب ان کا یہ تھا میں یہ کہوں کہ اثرات ہیں. میں نے کہا کوئی اثرات نہیں ہے, آپ علاج کراتے رہیں, دعا کرتے رہیں, اس کا مطلب یہ نہیں. سب یہی چاہتے ہیں کمال کی طرف سے جملہ نکل جائے کہ کوئی اثرات ہیں, شاید 20 سال ہو گئے علاج کرا رہے ہیں. ذہن میں یہی, کیونکہ ٹی وی دیکھتے ہیں ہم لوگ, سوشل غلام, میڈیا غلام ہیں, غلط پیروں کے مرید بنے ہوئے ہیں, تو سب یہی کہتے ہیں بھائی کوئی اثرات ہیں, کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہیں. ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد, پردہ اسباب جل جانے کے بعد, بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ, نا میری پار ہو میرے الہ, گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید, فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید, جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دست کرم سے ہی ملا. مجاہدے کے بعد اطمینان کا مزہ آتا ہے, ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جیسے چھٹی کا مزہ مشغولی کے بعد ہے, اگر ہر وقت چھٹی رہے تو مزہ بھی نہیں آئے گا. لاک ڈاؤن میں لڑکے پریشان ہو گئے گھر میں بیٹھے بیٹھے, تو کچھ نہیں تو گائے پال لیں ایک مہینے پہلے, اب گائے سے اتنی محبت کر لی کہ گائے کو کسی اور جگہ چھوڑ کر آ گئے, تو گائے پورے عالم میں گھوم رہی ہے حیدرآباد کی سڑکوں پہ. پھر بیچارے لینے گئے, گائے نے بھی اس کو پیار کیا, اس نے بھی اس کو پیار کیا, پھر اس کو لے کر آ گئے. ان کی بات چل رہی ہے پیار, 2 دن پہلے بیچارے لوگ کہیں اور چھوڑ کر آ گئے باڑے میں, وہ پریشان ہو گئے, انسیت ہو جاتی ہے, پھر واپس لے کر آئے تو پیار کرنے لگی گائے. چلو اچھا ہے, بہت اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ, کیونکہ نوجوانوں کو جائز کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے. تو چھٹی کا مزہ مشغولی کے بعد ہے, اگر ہر وقت چھٹی رہے تو مزہ بھی نہیں آئے گا. آرام کا مزہ تھکاوٹ کے بعد ہے. تو دنیاوی مشکلات پریشانیاں ہمارے دل کو, مومن کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے آتی ہیں. اگر ہمیشہ ہی عافیت اور راحت ہی رہے تو مزاج ابدیت استقامت سے ہٹ جائے, بغیر تکلیف اور مصیبت کے زاری اور شکستگی پیدا نہیں ہوتی. مصیبت آئی ہوئی نا, اب دیکھیں 2-3 ہمارے دوستوں پہ مصیبت آئی ہے, تکلیف آئی ہے, ظاہر سی بات ہے مجھے بھی پتہ ہے. میری ہمشیرہ بھی ایڈمٹ ہو گئی تھی, میرے والد صاحب بہت بیمار ہوئے تھے, اس طرح اور بھی باتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں. تو اس وقت کتنے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, کیسا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس وقت, ہے نا. اب یہ دیکھیے ٹوٹے, کتنی پیاری حدیث ہے, حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں, انا عند المنکسرت قلوبہم لاجلی, اور صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ صبر جو ہے تلخ ہے, کڑوا گھونٹ ہے. حزن و غم کی حالت میں جس توجہ, عاجزی, استرار کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے, گریہ و زاری کرتا ہے, یہ استرار راحت اور عیش کی حالت میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہی مصیبت اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور قلب میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی. سو رہے ہیں, ابھی ٹافی ملے گی یہ. بس ایک چھوٹی سی بات کر کے دعا کر لیتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, جس میں ہمارے تمام مصائب آسمانیہ مصائب زمینیہ سے نجات کا حل بیان فرما دیا. ہمارے بہت سے احباب کسی نہ کسی غم میں پریشانی میں مبتلا ہیں, بعض لوگ کسی آسمانی غم میں مبتلا ہیں, یعنی ان کو مستقل کوئی مرض لاحق ہے. میرے بھی احباب میں کچھ لوگ ہیں, مستقل ان کو کوئی پریشانی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی مرض رہتا ہے, جسمانی مرض. اور بعض لوگ مخلوق کی طرف سے ستائے جا رہے ہیں. تو ہر مصائب آسمانیہ مصائب زمینیہ سے نجات کا وہ راستہ آج بتا رہا ہوں جو 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اپنے بندوں کے غم کا مداوع نازل فرمایا کہ جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں وہ یہ کام کریں. کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوں, چاہے مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو یا آسمان کی طرف سے کوئی بلا آ گئی ہو, جیسے گردے بیکار ہو گئے ہوں, اللہ نہ کرے کینسر ہو رہا ہو, اس میں ہر بلا کا علاج ہے. اس سے بہتر کوئی مداوع, کوئی ہسپتال, کوئی تدبیر کارگر نہیں, حتیٰ کہ ڈاکٹر کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ حدیث شریف میں ہے, مَن لَّزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ ضَيْقٍ مَّخْرَجًا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو کثرت سے استغفار کرے گا, یعنی یہ شرح حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کے ہے, لزوم کے معنی کثرت کے ہیں, یعنی جو استغفاری کثرت کرے گا اسے تین نعمتیں ملیں گی. ایک, اس کے سارے کام اس کے حل کر دیے جائیں گے. من کل ضعیق مخرجہ, یعنی ہر مصیبت سے اللہ اس کو اخراج دے دیں گے. وہ من کل ہم من فرجہ, ایسا غم جو اس کو بھلا دے اس سے نجات دے دیں گے اس کو. اور رزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی, ہمارے جو حالات ہیں استغفار کی کثرت کی جائے, کیونکہ ہمارے لیے مشکل کا حل صرف اللہ سے مغفرت مانگنا ہے. چھوٹا بچہ ابا سے مانگتا رہے, بندہ ربا سے گڑگڑاتا رہے. غم چو آیا زود استغفار کن, معرومی فرماتے ہیں جب غم آئے دو رکعت پڑھ کر رونا شروع کر دو, اے اللہ میری مصیبت دور کر دے, میری نلائکیوں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے. لیکن یہ استغفار مکمل کب ہوگا؟ جب توبہ بھی کرو گے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اللہ نے توبہ استغفار کو الگ الگ نازل کیا. بعض لوگ استغفار توبہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں, اگر ایک ہی ہوتا تو ثم حرف عطف نازل نہیں ہوتا. معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے, یعنی استغفار الگ ہے توبہ الگ ہے. استغفار کیا ہے؟ پچھلے گناہوں سے معافی, اے اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور توبہ کیا ہے؟ کہ اب آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا, آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو حدیث شریف کی بشارت کی روح سے جو کثرت سے استغفار کرے گا اس کو تین نعمتیں ملیں گی. نمبر ایک, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیں گے. جس مصیبت میں بھی ہوگا اس سے نجات مل جائے گی. زید کے معنی ہیں گھٹن, تنگی, پریشانی. اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کے رستے کو. ہر گھٹن اور غم سے نجات کا راستہ بزبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں. یہ 1400 برس پہلے جو اعلان ہوا تھا آج اختر مسجد اشرف میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہے. نمبر دو, ومن کل ہم من فرجا, وہ غم جو اس کو بھلا رہا ہو اس سے بھی کشادگی عطا ہو جائے گی, راستہ پیدا کر دیا جائے گا. ہر شدید بڑے سے بڑے غم سے رہائی کا راستہ مل جائے گا. جہاں آپ کو مایوسی ہوتی ہوگی کہ اب تو ہم مر ہی جائیں گے یا دشمن ہمیں مار ہی دے گا, انشاءاللہ دشمن کو اللہ مار دے گا. جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, تو جو دشمن دھمکی دیتے ہیں تم کو قتل کر دیں گے, اللہ ان دشمنوں کو دھمک دیتا ہے. اللہ کے دوستوں کو دھمکانے والوں کو خدا دھمک دیتا ہے. نمبر تین, ورزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے, کتنا غریب تھا, اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بے حساب روزی دے گا, ظاہری روزی بھی دے گا, باطنی روزی بھی دے گا. دل میں بھی اپنی محبت کی روزی اللہ بے حساب دے گا. اور اللہ جسے بے حساب روزی دے وہ اللہ کے رستے میں بے حساب خرچ بھی کرے. اللہ تو بے حساب دے اور اس کے رستے میں دیتے وقت حساب لگاتے ہو. جب اللہ بے حساب دے تو اللہ پر بے حساب فدا بھی کر دو. واہ واہ, کیسے بزرگوں کے انعامات ہیں, کیسی کیسی باتیں بزرگوں کی. جب اللہ ایسی جگہ سے دے رہے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں بے حساب دے رہا ہے, تو بے حساب خرچ بھی کرے, اس میں حساب حساب کیوں لگاتے ہو. دین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. استغفار کے تین انعامات بزبان نبوت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت انعامات گناہوں کے چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کے رکھے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو گناہ سے بچے گا اس کے سارے کام آسان کر دیں گے. آپ کا کوئی دوست روزانہ آپ کے پاس آ کر آپ کا دل بہلائے, پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جانے کی وجہ سے نہ آئے, تو اگر آپ واقعی دوست ہیں فوراً اس کو کال کریں گے, مصیبت ٹالنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پھر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی آہوزاری، اس کی مناجات، اس کا اللہ اللہ کرنا محبوب ہے. جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کو مصیبت سے ٹال دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ پھر میرے حضور میں آ جائے. جلدی سے مصیبت ٹالنے کا راز یہی ہے، یہ راز دوستی ہے. ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم چھوڑ دو گے گناہ تو ہم تم کو ایک نور دیں گے جس سے تمہیں بھلائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ ایک استغفار توبہ ایک طریقہ ہے. اس میں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایک اور ہے رب اغفر وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور تیسرا کون سا تھا؟ رب اغفر استغفر اللہ. بہرحال یہ دو بھی کافی ہیں، ورنہ تیسرا پوچھ لیجئے گا. یہ جو کثرت سے پڑھے گا، مطلب ہر نماز کے بعد اس کو آپ تین دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، 40 دن تک دو نفل حاجت پڑھیں، توبہ کی پڑھیں، اور اس میں یہ تین دعائیں پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ربنا ظلمنا انفسنا جزاک اللہ وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کی تشریح بھی سامنے رہے تو بہت مزہ آئے گا. 7 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ دو نفل نماز توبہ کی پڑھ کے 40 دن تک یہ عمل کریں، ان تینوں دعاؤں کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اے اللہ میری پریشانی دور فرما، میرے مسئلے حل فرما، قرضوں و غیب سے انتظام فرما. ان شاء اللہ تعالیٰ 40 دن سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات دیں گے، ساری پریشانیاں دور فرمائیں گے، رزق میں ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. ابھی ہم نے پڑھ لیا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. دعا جو ہے ہر حال میں مفید ہے. ان دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعاؤں سے یہ ہوتا ہے، اس بلا کے لیے بھی مفید ہے جو نازل ہو چکی، اس کے لیے اور اس کے لیے بھی مفید ہے دعا جو ابھی نازل نہیں ہوئی مگر آنے والی ہے. نازل شدہ بلا کے لیے بھی دعا مفید ہے، اور جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی آنے والی ہے، اگلے مہینے کوئی بلا آنے والی ہے، اگلے سال آنے والی ہے، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ آپ نے جو بلائیں میرے لیے آئندہ لکھ دی ہیں، آپ اپنی رحمت سے اپنے نبی کے وعدے کے مطابق اس دعا کی برکت سے ہم کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھیں. تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو بھی دور کر دیتے ہیں جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. باقی تفصیل لکھی ہوئی اس میں. دعا جو ہے توجہ سے مانگے، بے توجہی سے مانگی گئی دعا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی حاکم کو اپنی درخواست پیش کرے اس طور پر کہ حاکم کی طرف پیٹ کر لے، اپنا منہ اپنے کسی دوست کی طرف کر لے اور اس کو اپلیکیشن پڑھنا شروع کر دے، عرضی جو ہے، دو جملہ پڑھ کر دوست سے ہنسی مذاق کرنے لگے، پھر دو جملہ اور پڑھ لے، ایسی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ بلکہ الٹا یہ شخص سزا کا مستحق ٹھہرے گا. اس لیے خوب گڑ گڑا کے توجہ سے دعا مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی ساری حاجاتوں کا سوال اپنے پروردگار سے کرے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں، یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے، اسلامی مملکت کی قدر و قیمت، 14 اگست آنے والی ہے. یہ کوئی منانے کا کوئی دن منانے کا نہیں ہے، بس یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا جہاں کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، کھل کر تقریریں ہو سکتی ہیں، ماشاءاللہ زبردست دین کا کام ہو رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے پاکستان جو ہے. تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. حکیم الامت کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ایک ایسا خطہ عطا کر دے جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو. اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی تھی لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، نہ عمل مقبول. گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں. اگر اس وجہ سے کافر اکثریت میں ہیں، کافروں کی حکومت ہو جائے، ان کا غلبہ ہو جائے، تو گاندھی کافر ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے یہ فرمایا، لہٰذا قانون اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. وہ کیا قرآن کیا مسلمان کی مانے گا. بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو گالیاں دے دے گا. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت کی بات ہے, اگرچہ فاسق اور فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے. یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں, ایک آنکھ والے ہیں, کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں, ہے نا. پاکستان میں آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان, قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا. حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو, مسلم لیگ کانی ہے, ایک آنکھ سے اندھی ہے, اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے, کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے, اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. اور محمد علی جناح جو قائد اعظم جو کہتے ہیں, قائد اعظم ہمارے بزرگوں نے لی مسٹر جناح لفظ استعمال کیا, تو محمد علی جناح آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقوں کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود یہ بات فرمائی, یعنی حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے, کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی, اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے. اور جب انتقال کا وقت آیا, محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح جن کو ہم کہتے ہیں, صرف محمد علی جناح ہیں, جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں, میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے, کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر وہ کسی مسلک سے اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ. جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں, جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. کتنے بجے؟ 12 بجے محمد علی جناح کے پاس پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا, وہ دینے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے. کون؟ محمد علی جناح پاکستان کے لیے رو رہے تھے. ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا, میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے, اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو, اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. لہذا بڑے بڑے اللہ والوں نے, علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان نے قیام میں عظیم کردار ادا کیا. چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے جناح صاحب نے کہا, اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا, میں نے خود اس میں شرکت کی, حضرت والا فرما رہے ہیں, اس میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے. اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر علماء شامل تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا حسرت موہانی صاحب, نواب زیادہ لیاقت علی خان, مسٹر جناح وغیرہ. میرے شیخ حکیم الامت کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغلیم پھولپوری رحمۃ اللہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. حضرت کو ایک دھن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے, یعنی شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ جو ہمارے دادا شیخ ہیں, حضرت تھانوی کے زبردست خلیفہ تھے, ان کو بھی یہ فکر تھی. حضرت رات رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دے. اور دیکھیے کہ اعظم گڑھ کی اسی اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کے اعظم گڑھ سے گورپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے, عشاء پڑھائی اور فرمایا میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا بھی پڑتا. حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں. پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے اس طرح قربانیاں پیش کی ہیں. پھر جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے تقریریں کیں, میں بھی اس میں موجود تھا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تقریروں میں فرمایا, اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں, لہذا حکومت تو ان مسٹروں ہی کی ہاتھ میں رہے گی, لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہیں گے تو یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے. اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں, عجیب و غریب مصرع ہے, کہ مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے. فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی, انہیں ساحل نہیں ملتا. یعنی ان کے پاس مادی وسائل اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے. ہمارے پاس کشتی نہیں ہے لیکن رستہ معلوم ہے, ان کے پاس کشتی ہے لیکن رستہ معلوم نہیں ہے. کاش کہ یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دے تو ان کی کشتی بال لگ جائے گی. خیر اسی جلسے میں رات کو اسی جلسے کی رات میں مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی, یہ پاکستان بن جائے گا. کس کو؟ شیخ العرب العجم حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ, میرے شیخ کو. اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے. حضرت بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں؟ کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی. میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہیں تھا. تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے؟ سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا, کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کے جتنے حکمران ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں, مولویوں کو حکومت نہیں دی, لہٰذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں. اس کا جواب سن لو. بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اور وزیر اچھے ہیں. تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے جب وہیں کعبے میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور اس کو جواب دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, مومن بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو مشرک و کافر سے افضل اور بہتر ہے. ولو اعجبکم, اگرچہ تم کو وہ مشرک و کافر اچھا لگتا ہو. ولو اعجبکم فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی. اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے. فرمایا تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کتنا ہی شرابی ہو, کتنا ہی زانی و کبابی اور گنہگار ہو, بدکار ہو, کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے, لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے. کتنی زبردست بات ہے, ہمارے سینے میں اللہ شکر ہے ایمان ہے, کروڑوں کافروں سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, یہ جنت میں بھی جائے گا, چاہے گناہوں کی تھوڑی سزا پا جائے لیکن کافر کو ہمیشہ کی سزا ہے. کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمانوں کے لیے دائمی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ معاف کر دیں اور ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں. اور مومن پر اللہ کی کیا رحمت ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حالت نیند میں کروٹ لی, یعنی کروٹ لی, اس کے منہ سے نکل گیا اللہ, نہ نوازی تھا نہ روزے دار, بس اس پر اللہ نے اس کو بخش دیا. تم نے غفلت میں سوتے ہوئے کروٹ جو بدلی تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا, وہ میں نے قبول کر لیا. وہ مالک ہے شہنشاہ ہے, جس کی جو ادا پسند چاہے پسند کر لے, جو نقطہ چاہے پسند کر لے, اس پر مغفرت کر دے. جب بشیر اونٹ والے کی ایک ادا یعنی اس کے سلوٹ کو ایک دنیاوی بڑی مملکت کے بادشاہ نے پسند کر لیا, اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا, تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں. وہ کسی کا کوئی نقطہ پسند کر لیں اس پر نواز دیں تو اس پر کیا اعتراض ہے. وہ مالک یوم الدین ہے, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, جج نہیں ہے. جج تو قانون کا پابند ہوتا ہے, حکومت کا غلام ہوتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے, جبکہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب میری انصاف کی عدالت قائم ہوگی تو میں اس کا مالک ہوں گا, جس کو چاہوں گا قانون سے بالا تر ہو کر شاہی رحمت سے معاف کر دوں گا, بشرط اس کے دل میں کلمہ ہو. اگر یہ قانون سے وہ جہنم کا مستحق ہو لیکن جس کو چاہوں گا بغیر سزا دیے معاف کر دوں گا. کتنی بڑی اس میں بشارت ہے نا. اللہ تعالیٰ کافر کو نہیں بخشے گا, کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, لیکن گنہگار مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے اپنا حق محفوظ رکھا ہے, چاہے تو سزا دے کر جنت میں بھیج دے, چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر کے جنت عطا کر دے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں آئی سمجھ میں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میں بحیثیت قاضی ہوں گا, بلکہ فرمایا مالک یوم الدین, میں عدالت کا مالک ہوں. قاضی تو قانون کا پابند ہوتا ہے, مالک قانون سے بالا تر بھی فیصلہ کر سکتا ہے, بطور شاہی رحم کے مجرم کو بلا سزا بھی معاف کر سکتا ہے. مالک یوم الدین کی تفسیر یہ ہے. دنیا کی عدالتیں کے جج, سپریم کورٹ کے جج, یہ سب مالک نہیں ہیں, عدالت کے ملازم ہیں اور قانون کے پابند ہیں, لیکن اللہ مالک ہے, اس نے اپنے شاہی رحم محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے عرش اعظم کے سامنے لکھوایا ہوا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی. شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے اللہ فرمایا لکھتے ہیں کہ اللہ نے عرش اعظم کے سامنے سبقت رحمتی غضبی لکھوایا ہوا ہے, اللہ نے قیامت کے لیے شاہی رحم کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی شخص قانون سے نہیں بخشا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے شاہی رحم سے اسے معاف کر دیں گے. واہ واہ کیسے پیارے ہیں پیارے اللہ. یہ از قبیل مراحم خسروانہ ہے. سبحان اللہ, شاہی رحم کے طور پہ اللہ نے لکھوا دیا قیامت کے دن کے لیے میرا شاہی رحم محفوظ ہے. جیسے دنیاوی مجرم آخر میں عدالت سے مایوس ہو کر شاہ سے اپیل کرتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی ہار گئے, اب ہم شاہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں, شاہی رحم سے ہمیں معاف کر دیجئے, تو بادشاہ قانون سے بالا تر ہو کر شاہی رحم سے اسے معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا شاہی رحم کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اب حضرت نے ایک دعا سکھا رہے ہیں, بس پھر دعا کر لیتے ہیں. دیکھو شاہی رحم کی وہ اپیل یہیں کر لو کہ اے اللہ اپنے اعمال بد اپنی نالائکیوں کی وجہ سے قانون کی روح سے ہمیں خطرہ ہے, کہیں ہم جہنم میں نہ داخل ہو جائیں, اس لیے ہم شاہی عدالت قائم ہونے سے پہلے ہی دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اپنی شاہی رحم کو مقدر کر دیجئے, کیونکہ ہمارے اعمال تو بہت خراب ہیں, کبھی کبھی یہ دعا مانگ لیا کریں. یہ بہت اہم نقطہ ہے, امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا ہی میں کر لیں. ایک صاحب نے کہا اس طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. فرمایا ذہن کیسے منتقل ہو, ذہن تو منتقل ہوتا ہے جب منتقل کرنے والوں کے ساتھ رہے. جن کے ذہن منتقل ہوتے ہیں کچھ دن ان کی صحبت میں رہیں پھر ذہن منتقل ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو. پاکستان کے مسلمانوں سے تو ہندوستان لندن کے کافر اچھے ہیں. ایسا شخص کا خاتمہ بھی کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے, سمجھ لو اس کو. اس لیے کافروں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے, اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ جب پہلی دفعہ پاکستان آئے ہندوستان سے پاکستان, تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے, یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں, اور فرمایا پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے, حضرت سے کہا السلام علیکم, اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے. کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا سارا بمبئی مجھ کو چنے کی دکان معلوم ہوتی ہے, جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے. بعض لوگوں نے حضرت سے کہا ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے, تو حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان, آخر عمر میں وہیں رہیے, وہاں آپ کا سارا خاندان ہے. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ فرمایا میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. حضرت کی یہ شان تھی, یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. پاپوش نگر کے قبرستان میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کی یعنی حضرت والا کے شیخ کی قبر ہے. میرے شیخ پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے, خوب خوش رہتے تھے, لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہاں یہ پاکستان کیسا ہے, ہاں یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے, یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے, نہ پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں, لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں, ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے. آخری عمر میں میرے شیخ پاؤں سے معذور ہو گئے تھے, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس کے باوجود یہ جذبہ تھا. یہ فوجی افسر میجر تور سے جو باشرہ آدمی تھے, ان کی ایک مٹھی داڑھی تھی, نمازی تھے. فرمایا میجر تور جب جہاد شروع ہو, ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو, تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں, لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا, اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا. حضرت کے ذہن میں پرانے زمانوں کی توپوں کا تصور تھا, اس لیے فرمایا ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولہ کافروں پر پھینکتے رہیں گے, اور کوئی گولہ ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر حضرت رونے لگے. فرمایا میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے, جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں, ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے. حضرت کا جذبہ جہاد تو دیکھو. سبحان اللہ, یہ ہمارے بزرگان دین تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. بہت اپنے گھروں میں پاکستان کا جھنڈا بھی لگا سکتے ہیں, لگانا بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے دیکھے مسجد اختر میں, گلشن خانقاہ میں, ابھی کاشف بھائی نے جھنڈا لگا دیا اچھا سا. بیج بھی پہن سکتے ہیں, مگر زیادہ اس میں خرچہ فضول خرچی نہیں کریں گے. اس کی فراقیں چل رہی ہیں, فیس واش ہو رہا ہے, جھنڈا پاکستان کا فیس پہ بن رہا ہے, بندے پہنے جا رہے ہیں, ہار پہنے جا رہے ہیں پاکستان کے ہیں, اور پورے کپڑے رنگ دیے ہیں, عورتیں بھی پاکستان کا لباس پہن رہی ہیں. ایسا بھی نہیں پاگل ہونا چاہیے. اور جو اس کے قومی ترانے میوزک کے ساتھ چل رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. حضرت والا کے خلیفہ ہیں شاہین اقبال اثر صاحب, ان کا شعر ہیں وہ سن لیا کریں, وہ بہت زبردست اور پڑھے گئے وہاں بیت امیر میں. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر, کس نے ماری اپنی ہستی عرض پاکستان پر, پوچھئے اس سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والا, بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دے. اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا وجعلنا فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اے اللہ فضل فرما دے, گناہوں کو بخش دے. اے اللہ جو حدیث شریف پڑھی, جو سچی توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے, مل لازم الاستغفار, استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے, اس کو اللہ ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں, ساری مشکلات سے ایگزٹ دے دیتے ہیں, اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. تو یا اللہ آج تک جتنے گناہ کیے پچھلے تمام گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے, اور توبہ بھی کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اس کی برکت سے ہماری ساری مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. حدیث شریف کا جو وعدہ ہے ہم پر ہمیں عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو کسی غم میں گھٹ رہے ہیں, گھل رہے ہیں, اس غم سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ جو اس کو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے, اور ہدایت نہیں ہے تو چن چن کے تباہ و برباد فرما. پاکستان کو زبردست اسلامی مملکت اور مزید اس میں ترقیات, اس کے افواج کی, اس کے پولیس والوں کی, اس کے سمندری اور بری فوجوں کی, اور یا اللہ جو مسلمان حکمران ہیں اور ان سب کی حفاظت فرما, خوب ترقیات سے نوازش فرمائیے. مسلم عادل صالح حکمران عطا فرما. جو یا اللہ ہمارے اعمال درست کر دے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے, ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے حکمرانوں ہمیں بھی ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. اے اللہ پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں جو مدارس ہیں, تبلیغی مراکز ہیں, اور جو خانقاہیں علماء کرام ہیں, فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما. جو مدارس ہیں یا اللہ, جو قاری صاحبان ہیں, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. دوبارہ سے مدارس کھلوا دیجئے, مساجد خانقاہوں کا کام دوبارہ سے کھلوا دیجئے, تبلیغی جماعت کا کام دوبارہ سے کھلوا دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, جہاں جاؤ جو مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں, جو مسلمان بارش کی وجہ سے گھر بہہ گئے, چھتیں گر گئیں, کرنٹ لگ گئے, کسی کا انتقال ہو گیا, جو جہاں مسلمان بھائی بہنیں پریشان ہیں, ان کی مدد فرما دیجئے فرشتوں کے ذریعے. اور کشمیر میں, جہاں جہاں بوسنیا میں, شام میں, عراق میں, ایران میں, اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ مجھے بھی ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرما دے, بد نظری کے گناہ سے بچا, اسمارٹ فون کے فتنے سے بچا, تصویر کے فتنے سے بچا, مخلوق کا خوف نکال دے. اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما, حکمت موعظہ حسنہ نصیب فرما. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, لڑائی جھگڑوں سے بچا لے, غصے کو پینے والا بنا دے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو شریف پردہ کی توفیق دے دے. شیر اختر ہمارے دوست ہیں, ان کی ہمشیرہ وینٹیلیٹر پر ہیں, دو دن ہو گئے. اے اللہ رحم فرمائیے, رحم فرمائیے. ایک ہیں, ایک اور اہلیہ سلیم ہے غالباً, یہ اہلیہ اعجاز, مجھے یاد نہیں آ رہا نام. ان کے شوہر بھی ہلال احمد میں اسپتال میں داخل ہیں, وینٹیلیٹر پر کل تک تو تھے. اے اللہ رحم فرمائیے ان دونوں مسلمانوں کے ساتھ, دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ. عافیت والا معاملہ فرمائیے, رحم والا معاملہ فرمائیے. اور ہمیں بھی آپ نے جو زندگی دی, جو سانسیں دی, اس کو آپ پہ فدا کرنے والا بنا. آپ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اے اللہ صحت دی, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پیر دیے, گردے صحیح دیے. اے اللہ اس کو صحیح شکریہ ادا کرنے والا بنا, کہ ہم اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں. جو جن جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے. جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ جس کی جو قرضوں کا مسئلہ ہے, قرضوں غیب سے انتظام فرما دیجئے. جن کے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے, جوڑ کے رشتے عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ جن کے آگے عافیت کے ساتھ رخصتی سنت کے مطابق کروا دیجئے جلد سے جلد. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, ہر کام سنت کے مطابق کروا دیجئے. کل ہی ایک دوست کا فون تھا, ماشاءاللہ ان کو بڑی فکر تھی اپنی شادی کی, ان کا رشتہ ہو گیا, نکاح سنت کے مطابق کرنا چاہ رہے تھے. بہت خوشی ہوئی ہے, اللہ ہم سب کو ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, سنت کے مطابق نکاح اور ولیمہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو یا اللہ. جن کے ہو گئے ان کو اور ان کی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں ہو گئیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. ایک دوست ہے ہمارے, ان کی اہلیہ کا بہت دفعہ پہلے ایک دفعہ بھی بچہ نہیں ہوا, میں بہت دفعہ حمل گر گئے, اللہ خصوصی ان کی حفاظت فرما دی, اپنی رحمت سے ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جن کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا دے, جن کی بگڑ گئی ان کو ہدایت دے دے, ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا, اللہ والا بنا, ہدایت دے دے, ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, ان مجالس کو قبول فرما لے, موسم معتدل فرما دے, اے اللہ آندھی طوفان زلزلوں سے ان آفتوں سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں کو معاف فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی امی آمین بحرمت سید موسی صلی اللہ علیہ وسلم. کامران بھائی کو ہیں, کاشف میر نے میسج کیا ہے, وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. خانقاہ بھی آ چکے ہیں, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کو کتاب دے دیں صبر والی کتاب, اور صبر تلقین صبر جمیل, اور صبر اور مقام صدیقین. انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, پانچ لوگوں نے سنا اور پاکستان میں, اور کانفرنس کال پہ خواتین نے 19 جگہ پہ سنوایا گیا. کراچی, حیدرآباد, جامشورو, مٹیاری, کوٹری, حالانی گاؤں اور ملتان میں بھی بیان سنا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, ہو گیا ابھی داخلہ؟ اچھا اچھا, اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے. مجھے آ رہے تھے گرمی تو ہو رہی ہے, صحیح. ہاں یہ دیکھو, کتنی چاہیے؟ یہ بھی دے دیں, یہ بہت زبردست ہے, نیا پرچا ہے, کسی کو چاہیے ہو تو یہ بھی آپ بھی لے لیں. مجھے چاہیے بھائی, اولاد کو پرورش کر رہے, یہ بھی دے دیں. آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ اچھا, تقسیم کے لیے.